الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كما كان كمن أدى فريضة فيما سوى، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المؤاساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا مہینہ، میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد اللہ تعالی نے تقویٰ فرمایا، اور یہ وہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت ملتی ہے. تو فرمایا کہ گویا کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کو آسان فرما دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ایک وعظ فرمایا. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا وعظ ہے، یہ ہمارے بزرگ نے وعظ فرمایا. تو وعظ کے کیا معنی ہیں؟ وعظ کے معنی ہیں کہ وہ باتیں جو دل کو نرم کرتے ہیں، وہ باتیں جو دل کو نرم کرتے ہیں اور نرم کر کے آخرت کا شوق پیدا کرتے ہیں. یہ آواز اس کو بھی کہتے ہیں کہ آخرت کی یاد دلانے والی باتیں، آخرت کی یاد دلانے والی باتیں، یا وہ باتیں کہ جس سے دل نرم ہو جائے اور دل نرم ہو کر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، ایسی باتوں کو وعظ کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک خطبہ فرمایا جس میں آپ نے رمضان شریف کے متعلق وعظ و نصیحت فرمائی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے خطاب فرمایا کہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں پر عام ہوتی ہے، اور رمضان شریف کی برکت سے مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ برکت عام ہوتی ہے۔ تو ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہے، یا اس کے اس ذریعے سے رمضان شریف کی اہمیت کا اندازہ کرایا جا رہا ہے کہ اس کو عظمت والا مہینہ قرار دیا۔ آگے فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی کیا برکت کم ہے کہ انسان اس مہینے کے آتے ہی اس کو خود عبادت کا ذوق و شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یہ کتنی برکت کی چیز ہے۔ پورے سال قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا حافظ جب رمضان شریف میں تراویح سناتا ہے تو قرآن پاک سے جو اس کا رشتہ قائم ہوتا ہے یہ خود ایک برکت کی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے، لیلۃ فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اور ہزار مہینے کیسے بنیں گے؟ 84 سال اور 4 مہینے، یہ ہزار مہینے بن گئے۔ اب آپ بتائیے اتنی جس امت کی اوسط عمر 60 سال ہو، رمضان شریف میں ایک رات کی عبادت سے اس کو اس کی پوری زندگی سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے، اللہ اکبر، کتنی اس کے لیے نیکیوں کا خزانہ اور نیکیوں کا ذخیرہ اس کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو خاص تحفہ عطا فرمایا گیا، اور آپ کی برکت سے اس امت کو یہ خاص تحفہ عطا فرمایا گیا کہ آپ کو یہ غم تھا، آپ کو یہ غم تھا کہ پچھلی امتیں جو گزری ان کی عمریں 500-500 برس، ہزار ہزار برس، بنی اسرائیل کے عابدوں کا ذکر آتا نا، 200-200 سال عبادتیں کی، کئی کئی 100 سال عبادتیں کی، تو آپ کو غم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے اس غم کا ازالہ کیسا فرمایا، محبوب کیا، محبوب کے صدقے میں ان کے غلاموں پر، قیامت تک کے غلاموں پر خاص رحمت و فضل فرما دی۔ اب آپ سوچئے، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک شخص کو مان لیجئے کہ پورے سال میں پوری زندگی میں 10 شب قدر مل گئی، تو ہزار کو 10 سے کیا ہے، تو 10,000 مہینے سے زیادہ، 10 سے۔ اب یہ ایک سمجھانے کے لیے، اب ایک آدمی کو جتنی زیادہ شب قدر مل گئی اب اس کی زندگی گویا کہ اتنی بڑھ گئی، اور اس کی عبادتوں میں کتنی برکت ہو گئی، یہ بھی ایک برکت کی علامت ہے کہ شہر مبارک فرما کر یہ برکت والا مہینہ فرمایا، اور پھر اس کی ایک برکت کو ظاہر کر دیا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسی برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں صرف ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے، فرمایا خیر من الف شہر، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اور اس ہزار مہینے والی رات کو پانے کا آسان ترین نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے۔ اب ان تاک راتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک اعلی ایک ادنا۔ اعلی طریقہ تو یہ ہے کہ آخری عشرے کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اعتکاف سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، یعنی سب کے ذمہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فرض کہ ایک چیز سب کے ذمہ فرض ہے، مثلا روزہ رکھنا ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر جو مسافر نہ ہو، بالغ ہو. اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، یعنی اگر کچھ مسلمان اس فرض کو کر لے تو سب مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے جنازے کی نماز، جیسے جہاد، جیسے تبلیغ، جیسے عالم، بڑا عالم بننا. ہر مسلمان کے ذمے اتنا علم سیکھنا تو فرض ہے کہ جس سے اسے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جیسے فرائض کا علم سیکھنا، واجبات کا علم سیکھنا، جیسے نماز کے مسائل سیکھنا، روزے کے مسائل سیکھنا، زکات فرض ہو گئی زکات کے مسائل سیکھنا، شادی کے مسائل سیکھنا، تجارت کر رہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا، حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا، اور ماں باپ کے حقوق، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ مسائل سیکھنا فرض ہے. لیکن بڑا عالم بننا یہ ہر ایک کے ذمے فرض نہیں ہے. لہذا اگر کچھ علماء پیدا ہو گئے تو کافی ہے وہ، کہ جس سے لوگ دینی رہنمائی حاصل کرتے رہے. لہذا علم کی دو قسمیں ہو گئی، ایک علم فرض اور ایک علم فرض علی الکفایہ. علم فرض تو یہ ہو گیا کہ جیسے طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز وغیرہ کے مسائل، جس کو میں نے ابھی مختصرا عرض کیا، یہ مسائل سیکھنا فرض ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھیں، ایک عالم کے پاس بیٹھے اس سے کہا کہ یہ ہمیں بات سمجھا دیجئے، اس سے بات سمجھ لی بس ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے نا جناب؟ اور اس بات کی فکر بھی کرے کہ علم حاصل کرے، اپنی اولادوں کو متوجہ کرے، اپنے دوست احباب کو کہ علم سیکھو، فرض بھی سیکھو، اور ایسے عالم بھی بنو کہ تم معلم بھی بن سکو، ایسے متعلم بنو، یعنی ایسے شاگرد بنو کہ معلم بھی بنو، سکھاؤ. یہ بڑی صفت کی چیز ہے. پھر اب لہذا اگر امت میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ ہیں کہ جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ ساری امت کی طرف سے کافی ہے. جہاد کا کام کر رہے ہیں، ساری امت کی طرف سے کافی ہے. تو سنت کفایہ، سنت موقعہ علی الکفایہ وہ یہ ہو گئی کہ اگر کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، جیسے محلے میں سے اس مسجد میں، تو سب کی طرف سے ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن آپ سوچیں یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ ایسی ایک رات مل رہی ہے کہ جس کا اجر و ثواب ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. مرد تو مرد، عورت بھی یہ فضیلت، یعنی اعتکاف گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہے، تاکہ یہ فضیلت اس کو گھر میں بھی مل جائے. یہ تو ہوا شب قدر کی، شب قدر کا اعلی درجہ حاصل کرنے کا طریقہ. اب وہ معتکف مسجد میں ہے، مان لو ایسا مریض ہے، ایسا کمزور ہے کہ رات کو جاگ نہیں سکتا، لیکن اس نیت سے مسجد میں آ گیا، فضولیات سے بچ رہا ہے، بس آ گیا کہ اب میں تو شب قدر پا کے رہوں گا، تو یہ اس ثواب سے محروم نہ رہے گا. اور رات کو عبادت کرنے کا طریقہ جو ہمارے اکابر نے اس کمزوری کے زمانے سمجھایا، وہ یہ کہ عشاء کی نماز پڑھو، اس کے بعد جتنی تم سے بقدر طاقت عبادت ہو سکتی ہے اتنی عبادت کر لو، جیسے نوافل پڑھ لیے، قرآن پاک پڑھ لیا، کچھ تسبیحات پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، اس کے بعد سو جاؤ. اب کوئی فضول کام مت کرو، گناہ تو گناہ، فضول ہے فضولیات سے بھی بچو. ایسے کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، ایسے کام فضولیات ہے. جیسے مثلا اس زمانے میں واٹس ایپ اچھی خاصی فضولیات میں شامل ہے، اچھی خاصی فضولیات میں، بس بیٹھے کچھ نہیں ملا بس نکالے اور شروع. یا انٹرنیٹ پر سرچنگ شروع کر دی. حرام نہیں ہے، تو فضول کام کی میں بات کر رہا ہوں. اگر وہ گناہ کے کام میں لگا ہے وہ تو ہے ہی حرام. ایسا کام جس سے وقت ضائع ہو ایسی، تو فضول کام سے بچے اور اس کے بعد سو جائے، گناہ نہ کرے، گناہ سے بچے اور سو جائے. اس کے بعد تہجد کے وقت میں اٹھا، تہجد پڑھ لی اور کچھ دعائیں اللہ سے مانگ لی، سحری کھائی، فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پہنچ گئے، اپنی عبادات، اپنی تلاوت، سنتیں پڑھ کے فجر کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اس کے بعد ہمت کر کے اشراق تک جاگ لیے اور اشراق پڑھی اور سو گئے. تو یہ اس کی عبادت، اب اس کی رات نیند بھی ہو گئی، آم کے آم گٹھلی کے دام. صحیح ہے نا جی، ایک محاورہ ہے، آم کے آم گٹھلی کے دام. آم بھی مل گیا، گٹھلی بھی مل گئی. یعنی آم تو مل گیا کہ شب قدر مل گئی، اور گٹھلی کیا ملی؟ سو بھی گئے. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث، ذو النورین جس کو کہا جاتا ہے، اور ذو النورین اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین، دو نور والے کہا جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عائشہ کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پدا کر لی تو اس کو پوری رات عبادت کا اجر اور ثواب ملے گا. اب آپ بتائیے یہ فضیلت، یہ فضیلت ہم صرف رمضان کیا، ہم تو روزانہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم روزانہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھ لیں تو روزانہ یہ فضیلت ملے گی، یعنی روزانہ کہ ہم پوری رات عبادت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ رات کی فضولیات سے، رات کی فضولیات اور فضول نشریات، ذرا میں جنرل نالج میں اضافہ کر رہا ہوں، ذرا خبریں دیکھ رہا ہوں. جیسے بازے لوگ ہیں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹی وی آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی بس کچھ نہیں، ہم ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم خود کسی ڈرامے سے کم نہیں ہیں، بس خبریں دیکھتے ہیں. تو حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے، خبریں دیکھنے کی چیز ہے یا سننے کی چیز ہے؟ حضرت سننے کی چیز ہے. فرمایا تو کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ جو دیکھنے کی چیز ہے اس کا نام ہے تو چیز بڑی ہے مست مست، کہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور دیکھ رہے ہیں. اور ایک صاحب حضرت ہمارے پیر بھائی حضرت سے بیعت، ان کو بی بی سی سننے کا بڑا شوق تھا. تو ایک دن حضرت کے پاس آئے تو کوئی چلے گئے، پھر حضرت پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے حضرت فرمایا بھائی بتاؤ کہاں گئے تھے؟ کہا حضرت وہ بی بی سی سننے گیا تھا. تو حضرت نے فرمایا تم ہر وقت بی بی سی سنتے ہو، بابا صاحب کیوں نہیں سنتے؟ ارے میاں شیخ کے پاس آئے بابا صاحب سنو. تو ٹی وی اب کہتے ہیں نہیں ہم صرف خبریں دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کی چیز خبریں تو سننے کی چیز. اور ایک بات ہے واللہ میں اس بات کی آپ بھی مستعد کریں گے کہ خبریں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا آپ کو پتا چل گیا کہ انکم ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، آپ کیا کر لیں گے؟ انکم بچا لیں گے اپنی؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ سال کے آخر میں جب ٹیکس دینا پڑے گا تو دینا ہی پڑے گا نا. یا پورے سنی جی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، تو جس وقت آپ کا گوشوارہ داخل ہوگا خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنا ٹیکس دے رہے.
ارے جی کراچی میں فلاں محلے میں فائرنگ ہو گئی. اچھا بھائی آپ کو کیا اس سے کیا ہوا؟ امریکہ میں یہ ہو گیا, یورپ میں یہ ہو گیا. ہاں سب سے دلچسپ خبر یہ ہوتی ہے کہ فلاں اداکارہ کے بچے پیدا ہو گئے, یا فلاں سیاست دان کیا ولادت ہو گئی. ہاں دلچسپ خبر تو یہ ہوتی کہ کہتے کہ شیر نے بچہ دیا, یہ دلچسپ خبر تھی نا, کیونکہ آج تک تو تاریخ یہ رہی ہے شیرنی نے بچہ دیا. اگر شیر بھی بچہ دے تو یہ تو دلچسپ خبر تھی. تو ان خبروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. البتہ نقصان یہ ہے کہ دل ایسا سخت ہو گیا کہ اگر کہیں دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ کیسے مزے سے پوچھتے ہیں کتنے لوگ مرے, یہی ہوتا ہے نا. اور سنا چھ آدمی مر گئے, اچھا کوئی خبر ہی نہیں ہے, کوئی دل پر اثر ہی نہیں ہے. اس میڈیا کا یہ نتیجہ نکلا کہ پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ایسا دل سخت ہو گیا ہم لوگوں کا. کیا مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں, یہ میں 70 کے آخر کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر کوئی حادثہ واقعہ پیش آتا تھا کہ فلاں علاقے میں کوئی قتل ہوا, پورے محلے میں سناٹا طاری ہو جاتا تھا. ایسا وقت, ایسا دل دہل جاتا تھا کہ یا اللہ یہ کیا, سارے بڑے چھوٹے مرد و عورت پر ایک ایسے سناٹا کے یہ کیا حادثہ ہو گیا. اور اب ایسے ہم لوگ بے حس ہو گئے کہ کوئی واقعہ ہو جائے ہم پر ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. بہرحال فضولیات سے, فضول کاموں سے بچے. تو اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ مسجد میں اعتکاف میں آ جائے, عورتیں گھر میں اعتکاف کریں. اور ادنا درجہ کیا ہے کہ اگر یہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو کم سے کم شب قدر کی یہ جو آخری راتیں ہیں, تاک راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29, ان راتوں کو مسجد میں گزار لیں, تاکہ وہ شب قدر وہ ان راتوں کا اجر و ثواب مل جائے. اور یاد رکھیے گا کہ شب قدر کی جو رات شروع ہو جاتی ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے, لہذا مزہ یہ ہے کہ افطار مسجد میں ہی کھول لے اور یہیں سے کام شروع ہو جائے, تاکہ اور پوری رات کا مغرب کے بعد ہے اوابین پڑھے, فائدہ اٹھائے, دعائیں مانگے. تھک جاتا ہے آرام کر لے, کمر سیدھی کر لے, لیٹ جا, پاؤں پھیلا کر لیٹ جا, آرام کرے, پھر تاکہ تراوی کے لیے چاکو چوبند ہو جائے. پھر تراوی پڑھ کے تھک گیا, کیونکہ تراوی ہے ایسی بات, تھک گیا, اب اس کے بعد آرام کر لے, تھوڑی دیر سو جائے, پھر اٹھ کے تہجد کے وقت میں اٹھ کے سحری سے پہلے کچھ عبادت کر لے, پھر سحری کھائے اور اپنا فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک وقت گزارے, پوری رات اس کو مل گئی. انشاءاللہ اس طریقے سے ہم شب قدر پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جناب. تو یہ ہو گیا, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہر شہر فی لیلتن. اب گھڑی کو مت دیکھنا, مغرب تک بیٹھ رہے ہیں نا, مطلب گھڑی مت دیکھنا. تو یہ اس مہینے میں وہ رات ہے کہ جس کی عبادت کا اجر اور ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے, سبحان اللہ. اور اگر ہم ہر سال اس اجر و ثواب کو حاصل کریں تو کتنی فضیلت کی چیز ہے. لہذا ابھی سے اس کام پہ ہم لوگ لگ جائیں, تاکہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے, اللہ اپنے کرم سے ہر سال شب قدر کی رات کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں ڈال دے. آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جعل اللہ صیامہ فریضتا, اس کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا. یہ فرض ہے. اچھا ایک مسئلہ بیچ میں یاد آ گیا کہ بیمار حضرات جو کہ وہ حضرات جو اپنی بیماری یا اپنی پیری سالی
اپنی پیر سالی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہوا یعنی روزے کا، ایسے لوگ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، روزہ نہ رکھے، دیندار ڈاکٹر، اچھا ایک سمجھدار ڈاکٹر نے کہا، مفتی صاحب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس اب آپ روزے نہ رکھیں بلکہ فدیہ ادا کریں. اب اس نے رمضان شریف شروع ہوا اور اس نے پورے مہینے کا فدیہ ایڈوانس میں دے دیا، تو یاد رکھیے گا اس کے روزے کا فدیہ قبول نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کا فدیہ اس روزے کے گزرنے کے بعد دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ روزے کے گزرنے سے پہلے نہیں ہوگا، روزہ بھی گزرا نہیں اور پہلے ہی ایڈوانس میں فدیہ دے دیا تو فدیہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ روزہ گزرنے کے بعد وہ فدیہ ادا کیا جائے گا. اس پر بھی مسئلہ سن لیجئے. ایک آدمی نے روزے نہیں رکھے، بیچارہ اتنا کمزور نحیف اور لاغر ہو گیا کہ اب روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں. 3 مہینے کے بعد روزہ گزرے، اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا کہ چلو بھائی اب میری ہے نہیں، اس نے فدیہ ادا کر دیا. 3 مہینے گزرنے کے بعد اس کے لیے کوئی صاحب شمالی علاقہ جات سے سلاجیت لے آئے. اب انہوں نے سلاجیت کھائی اور وہ طاقت جو ختم ہو گئی تھی اب وہ طاقت پھر بحال ہو گئی. روزہ رکھنے کی طاقت کیا کہتے ہیں، اب نئی شادی کروں گا. تو یاد رکھیے گا اگر ان کی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی، اب ان کو وہ روزے جو ان پر انہوں نے فدیہ دیا تھا اس کی قضا کرنی ہوگی. سمجھ میں آ گیا نہیں مسئلہ؟ اس لیے جوان آدمی فدیہ نہ دے، بلکہ اگر مان لو کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ اس کا چھوٹ گیا رمضان شریف کا، تو رمضان شریف گزرنے کے بعد تھوڑا انتظار کرے اور طاقت آ جائے اس کے بعد روزہ رکھ لے، قضا کر لے. اور البتہ کوئی شخص بالکل ہی مایوس ہو گیا کہ اب تو سلاجید کیا، کوئی بھی گولی کھلا دو اب گولیاں چلنے والی نہیں ہیں، یعنی کوئی گولی اس پر نہیں چلے گی، کھڑا ہوشا بھی کام نہیں دے گا، تو پھر ایسا آدمی فدیہ ادا کرے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اور گولی نے اثر کر ڈالا اور پھر ظالم یہ پھر سے جوان ہو گیا، تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا پھر. وہ سمجھ گئے نا؟ تو میرے پیارے دوستوں، اس روزے کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا، اور مریض کا مسئلہ بھی پیش کر دیا، بیمار کا مسئلہ بھی. ایک بیمار وہ ہے کہ جس کی صحت کی بحالی کی امید ہے، اور ایک بوڑھا وہ ہے کہ جس کی بڑھاپے کی بحالی امید ہے. ابھی عارضی طور پر بیمار ہوا، رمضان شریف کے بعد صحت بحال ہو جائے گی یا رمضان شریف کے بعد طاقت آ جائے گی؟ مثلا گرمی کے مہینے میں نڈال ہے، سردی کا مہینہ آئے گا تو گوشت ووش کھا کر کچھ جوان ہو جائے گا، تو اس وقت تک بھی یہ فدیہ ٹھہر جائے اور قضا روزے کا انتظار کرے. سمجھ میں آ گئی نا جی؟ البتہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہو کہ بس اب کچھ نہیں، تو اور اپنی وصیتوں ان کے اندر اپنے روزوں کی قضا بھی لکھ ڈالے کہ میرے کہیں لکھ تحریر کر دے کہ میرے ذمے اتنے قضا روزے ہیں، تاکہ اگر اس کا انتقال ہو جائے اور یہ روزے قضا نہ کر سکا تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. یہ روزے کے فدیے سے متعلق چند مسائل ہو گئے. پہلے اللہ تعالی نے روزے کو فرض فرمایا. ایک مولوی صاحب کی تقریر سن کر ایک آدمی نے، جو جس نے زندگی میں روزے نہیں رکھے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اب جب پہلا روزہ آیا سمجھ لیا کہ بھائی
صبح صبح کھانا پینا ہے، پھر سورج کے ڈوبنے تک کچھ نہیں کھانا پینا، اب نہ کھانا ہے نہ پینا، بھوکا پیاسا رہنا ہے. اب اس صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے جب آیا تو اس نے کہا بیٹا میں تو مسجد سے چل کر آیا ہوں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تھوڑی سی ویکنیس ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے میں ایک ویک بھی روزہ نہیں رکھ سکوں گا. اس نے کہا بہرحال اچھا چلو بیٹا میں آرام کرتا ہوں، تم ایک کام کرو دیکھو کہ سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. اس نے کہا ابا ابھی تو سورج نکلا بھی نہیں ہے، ڈوبنے کی کیا بات ہے. کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں آرام کرتا ہوں. گھنٹہ دو گھنٹے بعد پھر کہا بیٹا دیکھ کیا ہو سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. اس نے کہا ابا ابھی تو سورج پوری طرح طلوع نہیں ہوا. کہا اچھا. ایک گھنٹے بعد کہا بیٹا اب دیکھ لو شاید سورج ڈوب گیا ہو. کہا نہیں ابا ابھی تو دن کا سورج بھی نہیں. کرتے کرتے ظہر کا وقت آیا، اب جب ظہر کی نماز پڑھی آیا بےچارا نڈھال ہو کے گر گیا اور کہا جا کر دیکھو بیٹا سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. اس نے کہا ابا نہیں ڈوبا، دیکھ کر آیا بیٹا آیا. اس نے کہا نہیں ڈوبا. اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ایک گہری سانس لی اور آہ کہہ کر کہا آہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈوبا کر ڈوبے گا. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کے اس حکم پر صبر کرے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے اور بہت رحمت کی چیز ہے. واللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا نا وما ربک بظلام للعبید، کہ آپ کا رب اپنے چھوٹے سے بندے پر، عبید عبد نہیں عبید چھوٹا سا بندہ، اس پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس میں سراسر رحمت ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے. اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس روزے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک، اور پھر روزہ گزارنا اور روزہ ایسے گزارنا کہ جی دن بھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنی برکت ہو گئی ہے کہ رمضان شریف آتا ہے اور کوئی نہ کوئی ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے کرکٹ کا، پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے. بڑا اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ روزہ اتنا آسان ہو گیا، دن بھر ٹی وی کے سامنے بیٹھے اور روزہ مزے سے گزر گیا، نہ ذکر نہ تلاوت نہ دعائیں، جو فضیلت کی جتنی چیز تھے کچھ بھی نہیں. کیونکہ دعائیں تو مانگتا ہے خود ہی دیکھتا ہے، خصوصاً انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو، جس تڑپتے ہوئے دل سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ پاکستان کو جتا دے تاکہ پوری قوم جنت میں چلی جائے. تو میرے پیارے دوستو ٹی وی دیکھنا، غیبتیں کرنا، اور تو یہ فضول. اچھا طریقہ کیا ہے؟ دین کی کتابیں پڑھے، مسائل کی کتابیں پڑھ لے، بزرگوں کے واقعات، کتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں، واعظ پڑھ لے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے واعظ ہیں جو یہاں سے مفت میں مل جاتے ہیں، وہ حاصل کر لے، وہ پڑھے. قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، دعائیں ہیں کہ روزے دار بندے کی دعا پر حاملین عرش ملائکہ آمین بولتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی چیز. دعائیں مانگے، علماء کا بیان ہوتا ہو، واعظ ہوتا ہو، اس میں شریک ہو جائے تاکہ دینی باتیں سیکھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا. اور وقیام لیل ہی تطوع، تطوع کا اطلاق مستحب پر بھی ہوتا ہے، سنت پر بھی ہوتا ہے. اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیام لیل سے مراد تراویح کی نماز ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، خود بغیر کسی وجہ کے اس کو، بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کرنا گناہ ہے، گناہ. ایک آدمی مسٹنڈا بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، پھر بھی تراویح نہیں پڑتا. بعض لوگوں کی تراویح پڑھنے کا اسٹائل بڑا عجیب ہے. قرآن پاک کی محبت میں 3 روزہ تراویح پڑھتے ہیں, اور امام کی بھی بڑی اچھی سیٹنگ ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں وہ لمبی نماز پڑھاتا ہے, لمبی رکعت ہوتی ہے, اور دوسری رکعت بہت مختصر ہوتی ہے, اور جس وقت رکعت ختم ہونے والی یعنی رکوع ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اپنی جو قرآن پاک پڑھنے کی جو اسپیڈ ہے وہ سلو کر لیتا ہے تاکہ پیچھے جو بیٹھ کر سننے والے, وہ جو ٹیگ لگا کر سننے والے یا لیٹ کر سننے والے ہیں, وہ جلدی سے کھڑے ہو کر انگلی کٹا کر لہو لگا کر شہیدوں میں نام لکھوا لے. اب وہ جو اپنی تلاوت سے سمجھ جاتے ہیں کہ اب امام صاحب کا رکوع کا اسٹاپ آنے والا ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے حضرات شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بڑے خوش, ہم نے جی 3 روز میں قرآن پاک ختم کر لیا. یہ بھی ایک عجیب مذاق ہے. اور سیٹنگ پوری ہوتی ہے کہ پہلی رکعت تو طویل ہوگی تاکہ بیٹھنے والے حضرات بیٹھ جائیں, اور دوسری رکعت بہت شارٹ کٹ ہوگی تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی عجیب تراویح کے ساتھ مذاق ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ تراویح رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, یار تمہارے امام صاحب کتنی دیر میں تراویح ختم کرتے ہیں, تمہارے تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ یار نماز سمیت ہمارے امام صاحب تو 50 منٹ میں اپنی 50 جو ہے وہ 50 منٹس میں 50 کر لیتے ہیں, بڑی فاسٹ بیٹنگ کرتے. اچھا اب دوسرے کا جواب دیکھیے, اچھا یار ہمارے امام صاحب تو پورے گھنٹہ لگاتے ہیں. بتاؤ میں سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کیا عجیب معاملہ ہے. وہ عبادت کا وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا, اچھا چلو اس نے عبادت نہیں کرنی تھی, تراویح ختم ہو گئی, تراویح ختم ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ تراویح ختم ہونے کے بعد کیا ان سے عبادت کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں کیا جا کے؟ چلو اگر سو رہے ہوتے تو سمجھ میں بھی آتا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ پھر پہلے تو مسجد کے باہر کھڑے ہو کے گپے لگاتے ہیں, پھر وہاں پر تبصرہ ہوتا ہے کہ آج امام صاحب کی کتنی غلطیاں آئی ہیں. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. اور جو حافظ ہوتے ہیں نا وہ تو اٹکن بھی سمجھتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں ان کی اتنی اٹکن اتنی غلطی آئی ہے, پوری نماز میں ان کا دھیان اٹکن اور غلطی پر ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی بڑی عجیب خاتون تھی, ان کا نام محمد تھا اور ان کے ایک بھائی تھے ان کا نام احمد تھا. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ جو بھائی احمد ہیں یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو امام صاحب اس زمانے میں ایک فقہ کی کتاب لکھ رہے تھے جس میں حیض کے مسائل لکھ رہے تھے. وہ تو انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے پھر ظاہر بات ہے نماز میں بھی اس کا خیال آ جاتا ہے. تو ان کے بھائی ان کی والدہ نے اپنے بیٹے احمد سے پوچھا کہ بیٹا تم اس محمد کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ ان کے جو بھائی تھے ان کو کشف بہت ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ اماں میں اس کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ تو نماز میں بھی حیض کے مسائل سوچتا رہتا ہے. تو ان کی والدہ نے والدہ محترمہ نے کیا عجیب بات فرمائی, فرمایا اچھا یعنی اس کا دماغ اس کا اگر دھیان حیض کے مسائل پر ہے تو تو بھی تو اللہ کے چھوڑ کر اس کے دل کی طرف دھیان لگائے ہوئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو ایسا مگن ہوتا، تیرا دھیان اللہ کی طرف ہوتا، تجھے مخلوق کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی. حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. ایسا تیرا حال ہونا چاہیے تھا. تو میرے پیارے دوستو، تراویح 20 رکعت، کتنی؟ 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور امت نے ہزار سال، 1200 سال، 1300 سال، پوری امت نے بالاجماع بلاد عالم میں، اطراف عالم میں، اکناف عالم میں، بغیر کسی شک و شبے کے پوری امت نے 20 رکعت تراویح پڑھی، اور الحمدللہ اب بھی 20 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں. الا کچھ ٹولے کے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کہ ایک عام مسلمان جو عالم نہیں ہوتا اور علماء سے رابطہ نہیں کرتا، ان کے اندر شکوک و شبہات ڈال کے کہ نہیں جی تراویح 8 رکعت ہے. ایسا فتنہ ڈالا، اور پھر بڑے مزے سے اتنی ہلکی بات کہہ دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کو ایجاد کیا، نعوذ باللہ، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ خلیفہ راشد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو، اور جن کے بارے میں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر جس رستے سے تم گزرتے ہو اس رستے سے شیطان، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ کہ جبکہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء، فقہا، مہاجرین، انصار، صحابہ اس جماعت میں موجود، اور اس جماعت کا تراویح پڑھانے کے لیے جس امام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ علماء صحابہ میں سے ہیں اور فقہا صحابہ میں سے ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا نہیں، سب نے وہ نماز پڑھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نفس کے پجاری ہو کر ان صحابہ جیسی عظیم شخصیات اور عظیم نفوس پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ اپنے پہلے لوگوں پر جو گزر گئے ہیں، جو علماء اولیاء اللہ، ان پر انگلی اٹھائی جائے گی، ان کو برا بلا کہا جائے گا. سب نے 20 رکعت پڑھی اور آج تک پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ. لہذا 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور پورے رمضان شریف کے لیے، اگرچہ کوئی آدمی 10 روزہ، 15 روزہ، 20 روزہ، 25-27 روزہ بھی تراویح ختم کر لے، لیکن قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد آخر تک 20 رکعت تراویح کو پڑھنا اپنا معمول بنائے، کہ یہ وہ عبادت ہے میرے پیارے دوستو، پھر پورے برس نہیں آئے گی، یہ صرف اس مہینے کے لیے خاص ہے. یہاں تک کہ عید والی رات آ جائے گی، چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اس رات بڑی برکت والی رات ہے، وہ اس رات بھی تراویح نہیں پڑھی جاتی، صرف رمضان شریف کے لیے خاص ہے. لہذا اس کا اہتمام کیا جائے اور محبت سے اس نماز کو پڑھا جائے، کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرمایا ہے، اور فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن اتا فریضۃ فی ما سوا. اب اس مہینے کی برکت ایک برکت اور لیجئے، ایک برکت شہر مبارک فرمایا، ایک برکت کا تو یہ ذکر کیا کہ اس میں شب قدر والی رات ہے، دوسری برکت کا کیا ذکر کیا، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ دن میں روزہ ہے اور رات کو تراویح ہے، سبحان اللہ، یہ وہ عبادت ہے جو اسی مہینے کے لیے خاص ہے.
روزہ نفلی روزہ غیر رمضان میں رکھا جاتا ہے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، محرم ہے، ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے، چاند کے مہینے کے تاریخ کے اعتبار سے پیر جمعرات کا روزہ ہے، رمضان اور غیر رمضان کے روزے ہیں، لیکن فرض روزے اسی مہینے کے ہیں. اور البتہ تراویح کی جو سنت ہے وہ پورے سال نہیں ہے، وہ صرف اسی مہینے کے لیے خاص ہے. اب ایک برکت کا اور ذکر کیا، من تقرب فیہ بخصلت من الخیر، کہ جس آدمی نے اس مہینے میں تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں میں سے کوئی نیک کام کیا، خصلت من الخیر. بعض لوگ اس کا ترجمہ نماز سے کرتے ہیں، صرف نماز تھوڑی ہے، بخصلت من الخیر کے کیا معنی ہوئے، کہ نیک کاموں میں سے کوئی نیک کام، کوئی بھی نیک کام کیا، مثلا صدقہ دیا، کسی غریب کی مدد کی، زبان سے کسی کو اچھی نصیحت کی، کسی نے مشورہ مانگا اس کو اچھا مشورہ دے دیا، اور رستے میں سے کانٹا ہٹا دیا، تو ہر خیر، تو اس خیر کا اجر و ثواب کا کیا ہوگا. کان کمن ادا فری وطن فیما سوا، اس نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا. تو گویا کہ نفل نماز پڑھی، ثواب ملا فرض کا، نفلی صدقہ کیا، فرض ثواب ملا فرض کا. لو جی اس مہینے کی برکت دیکھیے. لہذا وہ برکت صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے کہ نماز کے لیے صرف ایسا کیا، نہیں، صرف نماز نہیں، ہر وہ عمل، ہر وہ نفلی عمل جو نماز یا پوری شریعت میں جو بھی نفلی اعمال ہے، اس عمل کا اجر فرض کے برابر ہو گیا. اور اس بات کو یاد رکھیے گا، فرض کا اجر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی سنت موقع پڑھتا رہے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، ہے نا جناب یہ مسئلہ، کہ ایک فرض، کہ ساری زندگی کی نفلی نمازیں ایک فرض کے برابر اس کا اجر نہیں ہو سکتا. تو سوچئے کہ ایک نفل نماز کا اجر کیسا ہو گیا، فرض کے برابر، سبحان اللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کیوں فرما رہے ہیں، میری تقریر کرنے کے لیے، آپ کی سننے کے لیے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جو عمل میں آئے، جو میرے بھی عمل میں آئے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں محتاج ہوں. ہم سب کیا ہے، اب وہ کیسے کہ جی مسجد میں وضو کیا، تحیت الوضو پڑھ لی، مسجد میں آئے تحیت المسجد پڑھ لی، نفل نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر کر رہا ہے، اب ان سب کا اجر و ثواب بڑھ گیا. کتنا اچھا موقع ہے، صدقہ دیا، کسی غریب کی مدد، روزے دار کو روزہ افطار کرانا، کتنی اجر و ثواب کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، آگے آئے گا. کسی کے غریب کو چلو عید ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہے، اس کو جو ہے وہ عید کے کپڑے دلا دیے، چلو یہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائے گا. کسی کے راشن ڈلوا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی مریض کی کو دوا دلا دی، غریب ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کے گھر کے کرایہ دینے کا نہیں ہو، کرایہ ادا کر دیا. تو یہ سب نفلی کام ہے نا، اب اس کا اجر کتنا ہو گیا، فرض کے برابر. یہ کرنے کی چیزیں ہیں. تو من تقرب فیہ بخصلت من الخیر، تو یہ کیا فرمایا، خصلت من الخیر فرمایا، یعنی ہر خیر، خیر میں سے کوئی بھی کام کیا، نماز ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، خیر میں سے کوئی بھی کام کیا، تو اس کا ثواب اجر کتنا ملا، جیسے فرض کے برابر. سمجھ میں آ گیا نا جی. یہ تو ہوا نفل کا، تو پتہ چلا رمضان شریف میں جہاں اور کام کرے وہاں نفلی عبادات میں زیادتی کرے، تھوڑا سا بڑھا لے، ایسا بڑھا لے کہ جس سے پیٹ بھی خراب نہ ہو، پھر تو میرے خیال میں پکوڑے سے کھانے کا بھی ثواب ملنا چاہیے. سمجھ میں آتا ہے بھائی، کیونکہ روزے کی خاطر، روزہ کھولنے کے لیے جو افطاری ہے وہ بھی تو ثواب کی چیز ہے کہ نہیں، تو سمجھ میں آتا ہے پکوڑے کھانے میں بھی ثواب ملے گا. اور کھلانے کا ثواب بھی لے, کھانے کی سب ثواب نہ لے, کھلانے کا بھی ثواب لے. جیسے آئے گا آگے روزے دار کا روزہ کھلوانا ثواب کی چیز, صحیح ہے نا جناب؟ اور میں اگر آپ بھی رمضان شریف کا ثواب یہاں لے لے تو مزہ آ جائے. لیکن ہر آدمی اپنے گھر پہ بھاگ رہا ہوتا ہے, ان کی طرف اشارہ ہے ہمارے دوست. اور یہ تو ہوا نفلی عبادات کا معاملہ کہ نفلی عبادت کا ثواب کسے کیسے ہو گیا, فرض کے برابر. آگے فرمایا ومن ادا فریض وطن فی ہی, کہ جس نے اس مہینے میں فرض کیا, فرض عبادت کی, کان کمن ادا فریض وطن فی ما سوا, کان کمن ادا سبعین فریض وطن فی ما سوا, اس مہینے میں فرض نماز کا ثواب, فرض عبادت کا ثواب غیر رمضان کی 70 فرض کے برابر ہو گیا. سبحان اللہ, یعنی نماز پڑھی ایک فرض, 70 نمازوں کا ثواب. ماں باپ کی خدمت فرض ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے 70 فرض کے برابر. رمضان شریف میں بھی یہی کام کر رہے, کسب حلال کر رہا ہے وہ فرض ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب, کمانے کا بھی اجر و ثواب بڑھ جائے گا. کیوں؟ اپنے بیوی بچوں کی خاطر سے کما رہا ہے کہ کماؤں گا, بیوی بچے میری بیوی ہے, بچے ہیں میرے ماں باپ ہے, ان کے لیے دوا لاؤں گا, ان کے لیے یہ لاؤں گا. ثواب اور اجر بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ سبحان اللہ. اس لیے یہ مہینہ فیاضی کا مہینہ ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنی فیاضی دکھا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی فیاض اور فیض عام کو بیان فرما رہے ہیں تو بندوں کو کیا چاہیے, لوٹے ہم لوگ. پتا چلا یہ لوٹ کا مہینہ ہے, کہتے ہیں نا لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, تبھی رمضان شریف میں لوٹ سیل لگنے والی ہے. یہاں پر کسی اسٹور میں سیل لگ جاتی ہے تو پارکنگ کے لیے جگہ کیا, لوگ گزرنے کی جگہ نہیں ملتی. تو رمضان شریف میں تو مسجدیں ایسی بھر جانی چاہیے ایسا کہ جگہ نہ ملے, کہ مسجد سے نکلنے کو اللہ کرے ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ مسجد سے ضرورت کی جیسے باہر نکلے, کہ نکلنے کو دل نہ چاہے اور آنے کے لیے دل بے چین, مسجد میں حاضری کے لیے اللہ ہمارے دل کو ایسی اپنی محبت اور تعلق نصیب فرما دے کہ دل بے چین ہو جائے. تو یہ دو چیزیں پتہ چل گئی نا. آگے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْر وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کی تین قسمیں, صبر کی تین قسمیں. الصبر فی المصیبت, مصیبت پر صبر کرنا. روزہ رکھا تکلیف ہو رہی ہے, مصیبت آئی تکلیف ہوئی, برداشت کیا, یہ بھی صبر ہے. اور صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی غم ہوا اس غم پر صبر کرنا, کوئی مصیبت آئی اس پر صبر کرنا, یہ صبر کی ایک قسم ہے. اور عموماً لوگوں میں اندر یہی معروف ہے, حالانکہ صبر کی تین قسمیں, تین قسم کا صبر ہوتا ہے. یہ معروف ہے کہ کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی غم آیا, اس پر اس کو برداشت کرنا اور دل سے اللہ تعالی کے اس فیصلے پر راضی رہنا. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعات, اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا. کیا مطلب؟ نیک کام کرتا ہے, مثلا داڑھی رکھی, لوگوں نے مذاق اڑایا, ارے میاں یہ کیا کر لیا تم نے, ابھی تو تم جوان ہو, داڑھی رکھ لو گے تو شادی کیسے ہوگی. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ داڑھی والوں کی شادی پہلے ہوتی ہے بغیر داڑھی والوں کی؟ داڑھی والوں کی نا, بغیر داڑھی والوں سے پہلے ہوتی ہے نا. تو میں کہتا ہوں میاں شادی کرنی ہے تو داڑھی رکھ لو, داڑھی کی برکت سے بیوی بھی انشاءاللہ نیک ملے گی. تو کسی نیک کام پر داڑھی رکھی صبر کرے, یا نماز پڑھتا ہے اس پر صبر کرے کہ جی اب نماز پڑھی, نماز کو تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, اس کو قائم رکھے. ایسے ہی روزہ رکھا, گرمی کا موسم آیا, اب روزہ رکھتا ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے روزہ. یہ ہے یعنی استقامت, اس کو کہتے ہیں استقامت, جمع رہے. تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عن المعصیتی، گناہ سے بچنے پر جو غم آ رہا ہے اس غم کو برداشت کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کو تقویٰ بھی بولتے ہیں. یہ صبر کی تیسری قسم ہے کہ گناہ سے بچنے میں جو تکلیف آئے اس تکلیف کو برداشت کرنا. مثلا نظر بچانے میں تکلیف ہے لیکن اللہ کے لیے اس تکلیف کو اٹھا لے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، سارے عالم میں ہے یہی اختر کی، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. چند دن گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لو اور اس کے بدلے میں اللہ مل جائے گا. تو صبر کی تیسری قسم کیا ہو گئی؟ الصبر عن المعصیتی، گناہ سے بچنے کا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. اور صبر کا صلہ کیا فرمایا؟ والصبر ثوابه الجنہ، صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے. اور آگے فرمایا شہر المعاصات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے. اب غم خاری کیا ہے کہ انسان ہے جیسے روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہوتی ہے، غریب کا احساس ہو رہا ہے، یہ کیا؟ تو یہ ہے غم خاری کا مہینہ. اللہ تعالیٰ، آگے بھی حدیث شریف ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر عرض کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر مجھ کو بھی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کمال رمضان عطا فرما دے اللہ ہم سب کو کمال رمضان. رمضان تو یہ ہے روزہ رکھا پکوڑے کھائے، روزہ رکھا پکوڑے کھائے، تراوی کی تین چار روزہ والی تراوی پڑھ لی اور اس کے بعد چھٹی. اور کمال رمضان کیا ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے پر ایسا کہ ثواب کی لالچ میں اللہ کی رضا رضا اور خوشندی کے لیے روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تراوی پڑھے تو اس پر پھر اجر و ثواب ملے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، اللهم انا نسألك يا مقلب القلوب اللهم انا نسألك، اللهم عن الحق. میری والدہ کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی صحت میں بہتری ہوئی ہے، اللہ اپنے کرم سے مکمل شفا اور صحت کو میں عطا فرما دے، عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کو ہمارے بیماروں کو عافیت دارین نصیب فرما دے، فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما، سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا میں رکھے، سلامتی ایمان اور سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہماری جملہ حاجتوں میں حاجت روائی فرما، یا 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے قرب اور تعلق سے ہمارا قلوب کو منور فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، فضل اور مہربانی کے معمول فرما، اپنی رحمت کو مصب پر عام فرما، تام فرما، تمام فرما، سارے عالم پر اپنی رحمت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، فضل و مہربانی کو عام فرما. یا اللہ کمال رمضان کے ساتھ یا اللہ بلوغ رمضان عطا فرما، اور یا اللہ تعالی رمضان عافیتوں کے ساتھ، خیریتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہماری جان کا حصہ بنا دیجئے اور عادت بنا دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ ہر تقوی کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ ورحمتک یا ارحم الراحمین. بس مغرب کا وقت قریب ہے، حضرات مغرب کی تیاری کر لیں.